ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ عشرا ذوالحجہ کا پہلا عشرا ہے جو چل رہا ہے. اسلام میں اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عشرے کو افضل و ایام الدہر قرار دیا، گویا سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل یہ عشرہ ہے. اور حضرات علماء نے بھی بحث و تمہیز کے بعد اسی عشرے کو سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کی ہے، ہمارے اکابر نے بھی اپنی کتابوں میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے. ویسے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا دن, اس کو سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے, اور سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر لیلۃ القدر کو قرار دیا گیا ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. اب سال کی راتوں میں مجموعی اعتبار سے کون سی راتیں افضل ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں, رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی جو 10 راتیں ہیں وہ سال کی راتوں میں تمام راتوں سے سب سے افضل, اس لیے کہ ان 10 راتوں میں افضل اللیالی لیلۃ القدر, تمام راتوں میں سب سے افضل جو رات ہے لیلۃ القدر وہ آتی ہے, اور سال کے دنوں میں سب سے افضل یہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن, اس لیے کہ ان میں سال کے دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے یوم عرفہ وہ آتا ہے, اور ان ایام کو علماء نے نیکیوں کا موسم قرار دیا ہے. ویسے لکھا ہے کہ سال بھر میں نیکیوں کے 2 سیزن ہیں, ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں بھی اس کا آخری عشرہ, اور دوسرا یہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ, یہ بھی نیکیوں کا سیزن قرار دیا گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے دنوں میں کسی بھی دنوں میں اللہ کو نیک عمل اتنا محبوب اور پیارا نہیں جتنا ان 10 دنوں میں, یعنی کوئی بھی نیک کام آپ کریں, چاہے روزہ رکھیں, چاہے صدقہ اور خیرات کریں, چاہے نماز پڑھیں, چاہے قرآن پاک کی تلاوت کریں, چاہے تسبیح پڑھیں, چاہے دعا کریں, ہر نیک عمل, کوئی بھی نیک عمل, جتنی بھی قسمیں ہیں نیک اعمال کی, تو سال کے دنوں میں کسی بھی دن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پیارا نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے رسول, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی اور دنوں میں اگر وہ کیا گیا ہے تو وہ اتنا محبوب نہیں ہوگا جتنا ان دنوں کی نیکی, کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, وَلَا جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ, کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دنوں میں, وہ بھی ان دنوں کی کسی بھی نیکی سے اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے, البتہ کوئی آدمی اگر اپنی جان اور مال کو لے کر کے نکلا اللہ کے راستے میں اور دونوں میں سے کوئی چیز لے کر واپس نہیں لوٹا, جان بھی قربان کر دی اور مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, اس کا وہ عمل تو ان دنوں میں کیے جانے والے کسی بھی نیک عمل سے اچھا ہے، باقی اور کوئی عمل نہیں۔ بہرحال یہ تو بخاری شریف کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے کسی بھی دنوں میں اپنی عبادت اتنی محبوب اور پیاری نہیں جتنی ان دنوں میں۔ ان دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال بھر میں بھی کیا جانے والا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں اتنا عظمت والا اور اتنا پیارا نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل۔ آگے حضور فرماتے ہیں فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، اس لیے تم لوگ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے اور تحمید بھی ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان دنوں میں تکبیر تشریق کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ ہم تو خالی عرفے کے دن کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذلحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ ہماری زبانوں کے اوپر تکبیر تشریق نہیں آتی۔ حالانکہ فقہا نے بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ عید کی نماز عید کے روز، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید کی نماز کے لیے جب جائیں تو تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ عید الفطر میں یعنی رمضان کی عید میں تو وہ تکبیر آہستہ کہیں گے، اور عید الاضحیٰ میں یعنی یہ جو بقرعید ہے اس موقع پر عید کے لیے جب جائیں تو یہ تکبیر زور زور سے کہتے ہوئے جانا چاہیے، اس میں اسلام کی ایک شان نمایاں ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، اب تو کہیں بھی تکبیر کی آواز سنائی نہیں دی جاتی، ہر چیز میں ہم لوگ ایک دم بالکل ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شریعت کے اعمال کرتے کرتے جیسے کہ اگتا نہ گئے ہوں، نعوذ باللہ، ایسا ہمارا حال ہے کہ ان اعمال کو کرنے کا جو اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس شوق اور رغبت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیتے تھے، اور ہمارے اصحاب کے یہاں ان اعمال کے لیے جو اہتمام تھا وہ ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ دونوں حضرات ان 10 دنوں میں ہر وقت گھر میں بھی اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے اور باہر بھی چلتے پھرتے زور سے تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ نکلتے تھے اور تکبیر تشریق پڑھتے تھے تو ان کو سن کر لوگ بھی زور سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی بخاری شریف کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور تکبیر تشریق کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، یہ ایام معلومات جو قرآن کے اندر آئے ہیں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ یہ ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں، ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بہت پسند ہے، اور پھر ان دنوں کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، یہ دن یعنی ذوالحجہ کا جو عشرہ ہے انہی میں ایام حج بھی آتے ہیں، بھائی حج کے لیے حاجی لوگ 8ویں ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے منیٰ جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، پہنچ گئے ہیں لوگ منیٰ اس سال بھی حج کے اندر، اور منیٰ میں قیام کرتے ہیں دن بھر، دوسرے دن 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن منیٰ سے چل کر کے میدان عرفات میں جاتے ہیں، اور وہاں ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک وقوف کرتے ہیں، یہ جو وقوف عرفات ہے یہ حج کا بڑا عظیم رکن ہے، بنیاد ہے، اگر وہ چھوٹ گیا تو حج چھوٹ گیا، یہ وقوف عرفات یہ اسی عشرے کے اندر یعنی 9ویں ذوالحجہ کو میدان عرفات میں انجام دیا جاتا ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے، اب 9ویں ذوالحجہ کو گویا وقوف عرفات سے فارغ ہو کر اور مغرب کی نماز 9ویں ذوالحجہ کی وہاں عرفات یعنی غروب ہو جائے گا، مغرب نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، روانہ ہو جائیں گے، اور مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھی جائے گی، اور پھر مزدلفہ ہی کے اندر صبح صادق کے بعد صبح صادق ہوتے ہی اول وقتوں میں فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں کا مزدلفہ کا وقوف ہوگا سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، حج کے اندر یہ واجب ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تھی، لیکن وہ سب گناہ حقوق العباد معاف نہیں ہوئے، لیکن وہاں میدان مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور پھر 10ویں ذوالحجہ کی صبح کو گویا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں مزدلفہ سے روانہ ہو کر منیٰ میں آ کر وہاں جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری جائے گی، اس کو کنکری مارنے کے بعد پھر جانور ذبح کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سر کے بال اڑائیں گے، اور پھر اسی دن اگر ہو سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہاں مکہ مکرمہ جا کر کے طواف زیارت کریں گے، یہ طواف زیارت جو ہے وہ حج کا دوسرا رکن ہے، تو کہنے کا حاصل یہ کہ دیکھو یہ بھی 10 ذوالحجہ ہے، حج کے اکثر ارکان جو ہیں وہ اسی گویا عشرے کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہے، یعنی کوئی آدمی اگر حج کرنا چاہے چاہے فرض حج ہو یا نفل حج ہو تو وہ انہی دنوں میں کر سکتا ہے، حالانکہ اب دیکھو وقوف عرفات بہت بڑی عبادت ہے لیکن وہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہی کو ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک وہ عبادت، اور کسی کی چھوٹ گئی ہو تو پھر رات کو بھی انجام دے سکتا ہے اس، تو یہ جو اس کو عبادت قرار دیا گیا، سال کے اور دنوں میں میدان عرفات موجود ہے، خالی پڑا ہوا ہے، وہاں اگر 10 دن کے لیے بھی آپ تمبو لگا دیں گے تو ایک ذرہ برابر بھی ثواب ملنے والا نہیں، عبادت فقط 9ویں تاریخ ہی کو ہے، تو گویا ایک ایسی عبادت ہے یہ حج، عبادت ایسی ہے کہ مخصوص دنوں میں، مخصوص اوقات میں، مخصوص جگہوں میں انجام دی جاتی ہے. اگر ان دنوں میں کوئی آدمی اس عبادت کو انجام نہ دے سکا اور دنوں میں انجام نہیں دے، حالانکہ وہ مقامات ہیں، ایسے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے تو وہ کھمبے سال بھر اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن اور دنوں میں جا کر کوئی 100 کنکریاں مارے تو بھی ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں، وہ تو مقررہ دنوں ہی ملے گی. تو یہ گویا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہی دنوں کے اندر یہ اہم رکن اسلام کا ادا کیا جاتا. ایک دوسری عبادت ہے جو انہی دنوں میں خاص طور پر ادا کی جاتی ہے اور وہ ہے قربانی. قربانی 10ویں ذوالحجہ کو پہلا دن ہے اور 11ویں اور 12ویں کو دوسرا اور تیسرا دن ہے قربانی کا. جن پر واجب ہے وہ بھی انہی دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، اور کوئی آدمی نفل طور پر قربانی کرنا چاہے تو بھی انہی دنوں میں کرنا ہوگا. دیکھو نماز تو ایسی چیز ہے کہ اپنے اوقات میں ادا فرض ہے، باقی اوقات میں آپ نفل نماز جتنی چاہیں پڑھیے سال بھر. روزے رمضان کے دنوں میں فرض ہے، رمضان کے علاوہ سال میں جب چاہے روزہ رکھیے. زکوٰۃ سال میں جب چاہے آپ نفل صدقات کرتے رہیے. لیکن یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ نفل کرنا چاہو تو بھی اس کے لیے یہی وقت متعین ہے، ان اوقات کے علاوہ ان عبادات کو انجام نہیں دیا جا سکتا. یہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کی یادگار ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ذبح کرنے کی کوشش کی. یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا، اور اس میں کامیاب ہوئے. تو وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے ساتھ ملا تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 86 سال کی تھی تب حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی عمر جب 13 سال کی ہوئی، یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 99 سال کی. فلما بلغ ماؤ السعی، جب حضرت اسماعیل اس قابل ہوئے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے 13 سال کی عمر میں، باپ بیٹا جو ہے باپ کا سہارا بن جاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھلایا گیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. یہ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتلاؤ تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے. رائے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نہ کہہ دیں گے تو نہیں کریں گے، بلکہ یہ بھی ان کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ بیٹا بھی کتنے پانی میں ہے. بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا، جن کی پشت سے سید الاولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود میں آنے والے تھے. انہوں نے بھی ذرہ برابر بھی یہ نہیں کہا، کوئی دوسرا ہوتا تھا ابا جان خواب و خیال کا کیا اعتبار، آپ ایک خواب کی بنیاد پر اپنے لاڈلے بیٹے کو، اور وہ بھی اتنی عمروں میں بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے، ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، صاحب کہہ دیا یا ابت فعل ما تومر، کہ ابا جان اللہ کی، گویا یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ پورا کر لیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی صبر کرنے والے بندے اللہ کے حکم کے معنی میں بہت ہیں، ان میں ایک میں بھی ہوں گا. گویا اپنی الگ جو ہے حیثیت انہوں نے بتلائی نہیں. تو بہرحال یہ انہوں نے بھی تیار آمادگی ظاہر کی، چنانچہ حضرت ابراہیم ان کو لے کر کے گئے مینا کے میدان کے اندر، اور شیطان نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ ورغلائے، 3-3 مرتبہ کوشش ہوئی شیطان کی طرف سے، لیکن شیطان کو کنکری ماری جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا، اور پھر جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیز چھری سے بیٹے کو لیٹایا. حضرت اسماعیل نے کیا کہا، ابا جان ذرا میرے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ دیجئے کہ کہیں میرے تڑپنے کی وجہ سے میرے خون کے چھینٹے نہ پڑیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے میری اماں اگر دیکھے گی تو ان کو جو ہے اس کی وجہ سے دکھ ہوگا. اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے پیشانی کے بل یعنی الٹا لٹائیے ذبح کرنے کے لیے، اس لیے کہ مجھے سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو جو ہے ذرا دل میں رحم آ سکتا ہے، اور آپ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ ذرا کمی ہو جائے. چنانچہ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل نے ذبح ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے پیشانی کے بل لٹا دیا. اور اب چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو امتحان مقصود تھا، کوئی بیٹے کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ وہاں گویا ایک جو ہے سخت چیز رکھ دی گئی جس کی وجہ سے چھری کاٹ نہ سکی، اور اسی درمیان حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا شاندار لے کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح کرنے کا حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اور فرما دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے گویا قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا. دیکھو خواب میں اتنا ہی دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہو گئی. خواب میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبح ہو چکے ہیں ایسا منظر نہیں دکھلایا گیا، اور اسی میں یہی حکمت تھی کہ یہ حکم خواب میں دیا گیا. بیداری میں دیتے تو فرشتہ آ کر کے یوں کہتا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو ذبح کرانا منظور نہیں تھا. اب جب اس کو ذبح نہیں کروانا ہے تو پھر اس حکم کو واپس لینا پڑتا. تو خواب میں خالی اتنا ہی دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ منظر ہو بہ پورا ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کی نوبت بھی نہیں آئی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حضرت ابراہیم کا یہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو ان دنوں کے اندر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یعنی تو گھر کی چیز ہے، چونکہ اہل عرب جو تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. تو پھر پوچھا فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ کا بکل اشارت حسنت، جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے. کتنے بال ہوتے میں اور آپ نہیں گن سکتے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گا. اور یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے جو ہے بالوں کے ساتھ اور سینگوں کے ساتھ قیامت کے روز لایا جائے گا، اور نیکیوں کے ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا نیک اعمال کی جگہ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو، حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں جانور کا خون بہانے سے یعنی قربانی کی دنوں میں کوئی اور عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا آپ قربانی کر سکتے ہیں کرو، اچھے سے اچھے جانور کی، یہ نہیں کہ وہ سستا ڈھونڈا ایک دم دبلا جو چل کے قربان گاہ تک بھی جانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. نہیں، اللہ نے پیسے دیے ہیں، شاپنگ کرنے جائیں گے تو نہیں دیکھتے جیب میں کہ کتنی تو بے درک پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں بہتال کرتے ہیں. نہیں, اللہ نے وسعت دی ہو تو جتنی زیادہ قربانی کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے, اس سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور قربانی واجب بھی ہے, کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہو, اتنی چیز ہو جس کی قیمت 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی جتنی ہوتی ہو, زائد سے سامان اتنا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہی پر قربانی واجب ہے, حالانکہ ایسا نہیں. زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی ہے واجب, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے. عام طور پر ہمارے گھروں میں ضرورت سے زائد چیزیں, آج کل تو جو مزاج بنا ہوا ہے فضولیات جمع کرنے کا, لایانی کا, سنا ہے کہ نہیں ہر گھر کے اندر وہ کیا ہوتا ہے شو کیش ہوتا ہے, اس میں ایسی فضول چیزیں جن کی قیمت اگر آپ لگائیں تو وہ جو ابھی حساب بتلایا اس سے بھی آگے بڑھ جاتی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے, کسی کے پاس اتنے اپنے روزمرہ کے استعمال سے زیادہ برتن ہیں تو اور ان کی قیمت اتنی ہے تو ابھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے. جو رہائش کا گھر ہے اس کے علاوہ ایک آدھ گھر زائد ہے تو اس زائد بیچے تجارت کے لیے نہیں رکھا ہے, ایسے ہی زائد ہے, اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے. ایک آدھ پلاٹ اپنے کام کے لیے رکھا ہے, آئندہ کام دے گا تو اس میں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی. اس لیے بھائی قربانی کا اہتمام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وزد ساعتاً فلم یزہ فلا یقربن مصلانا, کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے. بہرحال یہ دن بڑے بابرکت دن ہیں, ان کا اہتمام ہونا چاہیے.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.